انبیاء علیہ السلام کے اترنے کے سب سے اللہ فیصلہ کرنے کے جنت میں سیم ہم اللہ کو ظاہری ہے. اور اللہ فرعون اور نمرود کے متعلق فیصلہ فرما دے کہ انہیں جنت میں لے جانا ہے تو ہم اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے. وہ علی الاطلاق قدرت رکھتا ہے, جو چاہے سو کرے. اور اہل الارض والتوحید جن میں معتزلہ تھے سب سے زیادہ, اور پھر ان سے شیعہ نے یہ چیز لے لی, ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے ذمے ہر حال میں انصاف کرنا ضروری ہے, اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا تو وہ ظالم. مثلاً افریقہ میں اصول کا اختلاف جو بین اہل سنہ والشیعہ ہے وہ دیکھ لیں. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت ہے, دلیل ہے, شریعت اس سے ثابت ہوتی. وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول فعل عمل سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے, لیکن وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے قول اور فعل سے شریعت ثابت ہو, حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں بڑھے اور انہوں نے ایک دوسرا اصول قائم کیا, اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عدالت ثابت ہو گئی. عدالت کے ثابت ہونے کا مطلب بہت بڑا ہے. ایسا وقت تھا جب کسی آدمی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ جا کر عدالت میں گواہی دے سکے, اس آدمی کی ساری زندگی برباد ہو جاتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ایسا سچا نہیں, اس کے کردار میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عیب ہے کہ عدالت اس کی گواہی کو نہیں مانتی. یہ اتنی بڑی چیز کہلاتی تھی کہ اپنا آدمی کی عدالت ثابت ہو گئی, یعنی اہل علم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ آدمی معاشرے میں شریف آدمی نہیں رہا. بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ ہر آدمی سچا ہے, ہر آدمی ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کے اعمال ثابت نہ کر دیں کہ وہ برا ہے. ہر شہری شریف ہے جب تک کہ اس کے اعمال ثابت نہ کریں کہ وہ خراب ہے. جب زوال آیا تو اب حال یہ ہے کہ ہر آدمی بنیادی طور پر بڑے لوگوں کو, حکمرانوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بدماش ہے, جب تک کہ پولیس کا محکمہ گواہی نہ دے دے کہ یہ آدمی شریف ہے. ہر آدمی خراب ہے, گاڑی روک کے ایک ایک آدمی کو چیک کرنا ہے ہر آدمی کو, چاہے اس بیچارے کو پتا بھی نہ ہو, حتیٰ کہ خود پولیس والے کو نہ پتا ہو کہ میں کیوں چیک کر رہا ہوں. کئی جگہ گاڑیاں روکتے ہیں اور وہ شیشے سے دیکھتے ہیں نیچے چاروں طرف گھما کے. تو ہم نے کئی مرتبہ اس پولیس والے سے پوچھا کہ بھائی دیکھتے کیا ہو, تو کئی ایک نے کہا جی کوئی پتا نہیں کیا دیکھتے ہیں, اور کئی ایک نے کہا بم دیکھتے ہیں. میں نے کہا تو شیشے سے بم نظر آ جاتا ہے, اگر بم ختم کر لو اندر گاڑی کے جو ڈیسک ہے اس پہ رکھ لیں, اور چیز میں رکھ لیں تو پھر اس سیٹ کے نیچے رکھ لوں تو پھر وہ بھی ہنس پڑتا ہے. یہ تو اب کچھ تھوڑا سا نرمی ہو گئی ہے, وگرنہ یہ ابھی چند سال پہلے تک اس ملک میں یہ حال آپ ہو گیا تھا, ایسی وبا پھیل گئی تھی کہ جس آدمی نے داڑھی رکھی ہے گویا بنیادی طور پہ یہ تقریب کار آدمی ہے, جب تک کہ گواہی نہ مل جائے کہ یہ آدمی شریف ہے. 500 روپے جا کر دے دیجئے, سارا شہر آپ کو کہے کہ فلاں فلاں قتل میں اس قتل میں ملوث ہے, اور بڑے افسر کے ہاں پولیس کے اعلیٰ افسران کے یہاں چلے جائیے, 500 ہزار 2 ہزار کا دے دیجیے سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ ملک کا ایک شریف شہر. یہ زوال ہے, اول دور میں یہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہر آدمی صحیح ہے سوائے اس کے جس کے کرتوت ثابت کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے. یہی وہ چیز تھی جس پہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب عادل تھے, سب کے سب اچھے تھے, جب تک کہ کوئی دلیل ثابت نہ کرتی کہ ان میں کوئی گمراہ آدمی تھا یا برا آدمی تھا معاذ اللہ کوئی ایسا اہل سنت والجماعت میں سے نہیں کہتا تھا بہت تھوڑے دو چار گنتی کے افراد جو نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اہل تشریع کے ہاں اصول یہ تھا کہ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ صحابی تھے جن کی عدالت ثابت ہو گئی تھی وہ شریف آدمی نہیں رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں رہے تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نہیں رہے تھے یہاں تک کہ شیعہ میں خود جب زوال کا دور آیا ہے پہلے دور میں نہیں بعد کا دور جب ان کا آیا ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کافر اور مرتد ہو گئے تھے سوائے پانچ سات آدمیوں کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مرتدہ ہو گئی تھیں حتیٰ کہ انہوں نے پھر لکھا لکھنے والوں نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں کی ماں ہونا اور بات ہے اور خود اس کا اپنا مسلمان اور مومنہ ہونا اور بات ہے وہ خود مسلمان نہیں تھی اگرچہ مسلمانوں کی ماں تھی لیکن یہ زوال کا دور تھا وگرنا اصل میں جہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے تھے وہ اصول کے اختلافات تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت کا ثابت ہونا یہ انہی کے ہاں نہیں خود حنفیوں میں ابو بکر جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لکھی ہے اپنی کتاب اصول فقہ پہ اس میں انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی عدالت ثابت ہو گئی تھی لیکن کون اس بات کو مانتا ہے اکا دکا چیزیں ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں تو یہ جو اختلاف اصولی طور پر چلا تھا اہل تشریع سے وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں اہل سنت والجماعت کا اور ان کا آپس میں اختلاف تھا اور ہے لیکن ان کے یہاں علم اٹھ گیا اور علم والے نہیں ہیں ہمارے ہاں بھی علم اٹھا لیکن کئی دو چار پائے جاتے ہیں اور ان کے ہاں تو اتنا زیادہ ہے کہ پورے ملک میں دو چار آدمی ملیں گے جو ان چیزوں کی تشریح کر سکتے ہیں جو تشریحات علم کلام کی اصل میں تو ان کے ہاں چیزیں آئیں ہمارے ہاں بھی آئیں تو اصول میں فرق پڑا جب اصول میں فرق پڑا تو اس کی فروعات پہ فرق پڑا ہمارے نزدیک سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول فعل اور عمل دلیل ہے حجت ہے اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اور خاص طور پہ جہاں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے وہاں پہنچ کے پھر حنفی فقہا کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے لہذا ہمارے لیے قابل تصدیق حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ اصولاً جو اختلاف ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کیا چیز تھی اس کی ایک مثال دیکھیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کو شدید حرام کرا دی اور کتے کی خرید و فروخت کو منع فرمایا بات ختم ہو گئی اب عدالت میں معاملہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتے کو پالا تھا اور میں نے اسے سکھایا تھا شکار مثلا حفاظت ایک فوجی ہے وہ کہتا ہے ہم نے اس کتے کو ٹرینڈ کیا ہے اور یہ کتا اتنا ٹرینڈ ہے کہ پلین سے جو سامان اترتا ہے جہاز سے اسے سونگ کے بتا سکتا ہے کہ اس میں ہیروئن ہے یا نہیں جیسے عام طور پہ یورپ میں ہوتا ہے کتے آ کے سونگتے ہیں سامان تو یہاں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اسلام آباد میں بھی تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کتے کو میں بیچتا ہوں ایک افسر پاکستان کا کہتا ہے کہ ایسے کتے ہم یورپ سے خریدتے ہیں ایک آدمی حدیث لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب آپ یہ سودا کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی کو شدید حرام قرار دیا ہے تو حرام کا پیسہ لینا بھی جائز نہیں اور دینا بھی جائز نہیں تو اب یورپ والوں کو جو حرام کا پیسہ دے رہے ہیں یہ حرام کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے نتیجہ یہ کہ ساری جو اسلامی عدل اور انصاف کی چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کیا فیصلہ ہوا اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتے کے معاملے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ٹرینڈ کتا مارا گیا وہ کتا جو تھا وہ پلا ہوا تھا اس کتے کی تربیت ہوئی بھی تھی لوگوں نے اسے سدھایا تھا تو جب کتے کو سدھایا گیا تو اس پہ پیسے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی خرید و فروخت قطعاً حرام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ کتا خریدنے چلے امریکہ سے برطانیہ سے کہ ہمیں اتنے کتے چاہیے تاکہ وہ ہیروئن کو کی سمگلنگ کو روک سکے ایک آدمی حدیث تاکہ پیش کر دیتا ہے یہ مقدمہ ہے اگر وہ جج اور فیصلہ کرنے والا اس کا تعلق اہل تشریح سے ہے تو وہ تو اصول کی بات کرے گا وہ کہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا اور اگر اس کا تعلق اہل حدیث حضرات سے ہے تو ان کے ہاں بھی وہی اصول ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل اس کا حجت نہیں ہے اسی لیے تراویح دیکھ لیں آپ پوری امت حرمین شریفین میں بھی 20 پڑتی ہے وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا بہت اچھی بات ہے کیا تھا لیکن ہمارے لیے وہ دلیل یہ اصول کا فرق ہے ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہ خاص طور پہ خلافت راشدہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ دلیل ہیں ہم کہتے ہیں بھائی اس کتے کے مسئلے کو حل کرو تو پتہ چلا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کتا مار دیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عدالت میں مقدمہ گیا تو آپ نے فرمایا اچھا اس کتے کو کیوں مارا گیا تو پتہ چلا کہ اس آدمی نے جان بوجھ کے مار دیا ہے وہ جانتا تھا کہ یہ ٹرینڈ کتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 اونٹ جرمانہ کیے ایک کتے کی قیمت 20 اونٹ لگ گئی اگر آج اونٹ 1,00,000 کا فرض کر لیں تو 20,00,000 کا وہ کتا پڑا اس کو جرمانہ دینا پڑا ہمارے نزدیک چونکہ خلافت راشدہ خود مستقل ایک دلیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو خلفاء راشدین جو میرے بعد آئیں گے رضی اللہ عنہم ان کی سنت کی پیروی کرو تو ہم تو کہیں گے جناب آپ امریکہ جو کتے خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں اس لیے کہ وہ کتا جو ہے صرف کتا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اجرت بھی شامل ہو گئی ہے قیمت بھی شامل ہو گئی ہے اس کی ٹریننگ ہے جس میں پیسہ خرچ ہوا ہے اس فن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ادا کر دو وہ کہتے ہیں جی 10,00,000 قیمت ہے تو بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں 2,00,000 قیمت ہے تو بھی ٹھیک ہے یہ اصول کا فرق ہے اس لیے جب اصولی فرق پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان اصولوں کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں اور پھر سارے صاحب علم اہل تشیع کے ہاں قدیم زمانے میں جب یہ شروع ہوئے تھے تو اس وقت اہل العدل و توحید کہلاتے تھے یعنی وہ لوگ جو عدل کو قائم کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور جو لوگ توحید کے قائل ہیں اور اس پہ وہ دلائل دیتے تھے سب کچھ اسی طرح آپ دیکھیے اصول کی بات جو یہاں پر اب آ رہی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اتنی ہی چیزیں لکھنی پڑی کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دلی میں بڑا بگاڑ تھا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ یہ شخص اس ماحول میں بیٹھ کے لکھتا رہا پڑھتا رہا مجال ہے جو کسی جگہ سے ثابت ہو جائے کہ یہ اس پر آشوب اور فتنوں کے دور میں اتنی بڑی بڑے کام چپ کر کے کرتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں دلی 2 مرتبہ خون سے نہا گئی شاہ صاحب رحمت اللہ کو ساری ہجرت کر کے دلی سے اپنے ہوائی علاقے میں جانا پڑا اس مرتبہ اعتکاف وہاں کرنا پڑ گیا گاؤں چلے گئے کتنے دن اور مہینے گزارے کچھ پتہ نہیں چلتا سوائے حضرت کے خطوط کے کہ خط کسی کو لکھا ہے تو اس نے لکھ دیا کہ دلی میں حالت ایسی ہے فلاں جگہ ایسی ہے اور میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا یہ چیزیں باقی کچھ پتہ نہیں چلتا پر ان کے بعد جب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ کا دور آیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے ان کی کئی تصنیفات میں ذکر ملے گا کہ میں دلی میں ہوں یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے فلاں بادشاہ آ گیا ہے ان کے معاصر ہیں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اور وہ اپنے زمانے میں سلسلہ نقشبندیہ کے قیم تھے بہت بڑے لوگوں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خود ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا ایسے دکھائی جیسے ہتھیلی اور اس میں میں نے فرشتوں سے یا کسی سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے تو اس نے کہا یہ دلی ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ جتنا مغلوں کو زوال ہوا اتنی روحانیت کو عروج ہوا یہ مغل جو تھے بنیادی طور پر پکے حنفی اور نقشبندی ان کی تو کتاب پڑھیں تو جہانگیر لکھتا ہے کہ میری پھوپھی اکبر کی بہن وہ مجھے ہمیشہ ملامت کرتی رہی کہ تم لوگ اب گمراہ ہو گئے ہو تمہارے آبا و اجداد جو آئے تھے فرغانہ سے ترکمانستان سے اور ان علاقوں سے یہ سب پکے نقشبندی تھے اور یہ بیعت کیا کرتے تھے سلسلہ نقشبندیہ میں اور حنفی یہاں تک لکھا کہ ہمارے جد امجد امیر تیمور گورگانی رحمت اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے محلے میں ایک دن چلے گئے اور امیر تیمور گورگانی اس وقت بڑے قبر و فر کے بادشاہ تھے تو جب اس محلے میں پہنچے تو خانقاہ شریف میں جو قبرستان اور جگہ جگہ تھیں عورتیں جھاڑو دے رہی تھیں تو بہت دیر اس غبار میں رکے رہے عمرہ نے عرض کیا کہ ہر طرف مٹی اڑ رہی ہے اور ہوا گرد آلود ہو گئی ہے سانس میں دشواری ہے چلے چلیں تو انہوں نے کہا خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے مزار سے جو مٹی اٹھتی ہے یہ سانس لوں اور میرے اندر چلی جائے یہ میری ساری سلطنت سے اچھی ایسے پکے نقشبندی اسی لیے جہانگیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میری پھوپھی مجھے ہمیشہ یہ تانا دیتی رہی یہاں تک کہ میں نے ایک آدمی کو بلایا اور میں نے کہا نقشبندی سلسلے میں مجھ سے بیعت ہو جاؤ میں کسی کو کہہ سکوں کہ ہم نے اپنے خاندان کا بھرم کا رکھا ہے حنفیت ان میں ایسی تھی یہ تو جہانگیر جب گیا ہے ہمایوں جب گیا ہے ایران شیر شاہ سوری کی شکست کھانے کے بعد تو ایران میں اس وقت شیعت ہر طرح سے غالب آ چکی تھی اس کا حال یہ تھا ایران کی شیعت کا کہ شاہ عباس نے تہران سے مشہد 800 میل بادشاہ تھا اپنے زمانے کا شاہ جہان بادشاہ کے ٹکر کا آدمی تھا اس آدمی نے 800 میل ننگے پاؤں حضرت امام رضا رحمت اللہ کے مزار پر چل کے لیا پیدل حاضری چاہتے تھے اسے نظر مانی تھی کہ اگر حکومت مل جائے تو جہاں بھی ہوں گا حضرت کے مزار پر پیدل ننگے پاؤں ڈالی لے کے گیا آپ کو ڈالیاں دیکھ کے ہم تو ہنستے ہیں نا کہ یہ کیا جائل ہے اور کیا ننگے پاؤں جا رہے ہیں اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ 800 میل وہ ڈالیاں لے کے گیا اور جا کر اس نے نظر اپنی چڑھائی یہ جب تہمات کے ہاں گیا ہے اور جا کے اس سے پناہ لی ہمایوں نے تو اس نے اپنی بیٹی سے دے دی داماد تھا پکا حنفی اور نقشبندی ہمایوں پریشانی میں پڑ گیا شادی بھی ہو گئی اس نے آتے ہوئے شیعہ علماء کو مطاب کر دیا شیعہ علماء نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ جب قدم رکھا تو پھر ان کے آگے اولادیں اور یہ چیزیں شروع ہوئیں یہاں تک کہ دو چیزیں ایسی ہو گئیں کہ انہوں نے ہمایوں کو جب شیعہ بنانے کے لیے دعوت دی اور تاریخ کی چیزیں پیش کی کہ معاویہ ایسے تھے یزید کو حکومت کیوں مل گئی تھی تو ہمایوں نے تنگ آ کر اس وقت دیکھا کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت سنیوں میں کون ان کے امام تو پتا چلا کہ حافظ ابن حجر مکی یہ ابن حجر دو ہیں ایک ابن حجر اسقلانی ہے صحیح بخاری کے شارح رحمت اللہ علیہ تو بہت قدیم ہیں ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے مکہ مکرمہ میں اور پورے عالم اسلام میں ان کے علم کی شہرت تھی اس نے خط لکھا ہمایوں نے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے آپ لکھیں کہ کیا ہے تو انہوں نے اس خط کے جواب میں پوری کتاب لکھ بھیجی الخیرات الحسان کے نام تو ہمایوں کے لیے وہ کتاب بہت بڑا دفاع بن گئی اور وہی شیعت تھی جو آتی رہی علماء آتے رہے اب تک کسی نے اس موضوع کو لکھا نہیں چھیڑا اس لیے کہ اب تو فارسی ختم ہو گئی سکولوں اور کالجوں کا تو ہونا کیا اب ہمارے مدارس سے بھی فارسی ختم ہو گئی اور اس فارسی کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا ایرانیوں کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اب تک ان کا ملتا ہے بڑی کتابوں میں اس وقت سے لے کے اب تک کے کم سے کم 1200 سال کا سارا علم جو فارسی کا تھا ہم نے اور ہماری نسلوں نے حاصل کیا نہ بچے فارسی پڑھیں نہ انہیں پتا چلے کہ شاہ ولی اللہ نے کیا لکھا اس سے مجدد الفسانی رحمت اللہ نے کیا لکھا ان سے پہلے لوگوں نے کیا لکھا وغیرہ فارسی تو یہاں کی عام روزمرہ کی زبان تھی فارسی بڑے بڑے شرفا کی زبان تھی آپ کبھی اس دعوت نامے کو دیکھیں جو اندرا گاندھی کی ماں کے لیے لکھا گیا نہرو نے جب شادی کی ہے تو نہرو کا شادی کا جو کارڈ ہے وہ فارسی زبان میں لکھ کے انہوں نے تقسیم کیا ہے سب کو بلایا فارسی زبان میں دعوت دی ہے کہ فارسی تو شرفا کے یہاں پڑھی جاتی اب وہ علمی نہیں رہا اب بچہ جب فارسی نہیں پڑھتا تو فارسی کی کتابیں جتنی بھی اچھی ہوں شیخ قاضی اور عادل شیرازی سب بیکار ہو گئے اور ان کا تو رونا کم ہے جو یونیورسٹی اور کالج میں اصل رونا ان کا ہے کہ مولویوں نے فارسی کو فارغ کر دیا مدارس سے اور بچوں کے لیے پورے علم کی ایک راہ بند ہو گئی نتیجہ یہ کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی فکر اور اس نہج پہ جو علماء چلے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی پوری تحریک فارسی میں ان کے خطوط اور تاریخ کون پڑھے اور کون جانے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خمینی جنہوں نے ایران میں انقلاب جن کا امام خمینی کا مشہور ہوا یہ لوگ اصلاً کشمیری تھے اور خمینی کے والد کشمیر ہی سے پڑھنے کے لیے گئے تھے نجف اور پڑھ کے وہاں سے واپس آئے تھے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا خمینی صاحب کو یہ پڑھنے کے لیے گئے یہ سب کشمیری ہیں اور فارسی بولتے تھے اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان کے حالات خراب ہو گئے کشمیر کے تو خمینی یہاں سے قم چلے گئے اور قم جا کے ان کے والد چلے گئے ہوں گے لیکن بہرحال بنیادی طور پر یہ سب لوگ اسی خطے کے تھے نقشبندی بھی تھے یہ مغل تورانی بھی تھے یعنی پکے حنفی تھے دوسری طرف شیعہ بھی تھے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول میں بیٹھ کے لکھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے اور یہ سب لوگ جو تھے باقی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے وہ اس ماحول کی شکایت کرتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک دن تہجد کے وقت ایسے دکھائے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی تم دیکھتے ہو اور دلی میں اس وقت 22 خانقاہیں تھیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی خانقاہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ کی خانقاہ حضرت مرزا مدر جان جانا رحمت اللہ کی خانقاہ شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ جن کے خلیفہ ہوئے مولانا فضل رحمان گنج براد آبادی رحمت اللہ علیہ اور مولانا فضل رحمان گنج براد آبادی رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے اکابر اور مشاہیر کی بیعت تھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے والد ان سے بیعت تھے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد گنج براد آباد سے بیعت تھے گنج براد آباد جو تھا وہ مرکز بن گیا تھا محمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اور وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دلی میں 22 خانقاہیں تو حضرت فرماتے تھے میں نے دلی کو جب دیکھا پوچھا یہ کون سے شہر ہے ان کا دلی اتنی روشنی اتنے اللہ کو یاد کرنے والے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹمٹماتے چراغ تھے اور بعض کے دل اتنے نورانی تھے اور سب سے زیادہ نور سورج کی طرح ایک دل تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آدمی کون ہے دلی میں تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ دل کس کا ہے تو انہوں نے کہا یہ مرزا مظہر جانے جانا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ دلی میں کتنی بڑی ہستی موجود ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ حال تھا کہ جاتے تھے اکثر مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سمجھنے کے لیے خانقاہ اور جا کر حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ خط سمجھاتے ہیں کہ مجدد رحمت اللہ لکھا کیا ہے تو مرزا مدد جانے جانا رحمت اللہ علیہ سب کی تقریر کرتے تھے سب کچھ سمجھاتے تھے اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس علم کے باوجود اتنا کچھ جاننے کے باوجود خوشی خوشی اٹھ کے چل پڑتے تھے تو مرزا مدد جانے جانا رحمت اللہ کبھی کبھی مریضوں سے فرما دیتے ہیں کہ شاہ صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی دیکھنا پھر ایک دن آئیں گے ہم سے پھر سمجھنے کے وہاں کوئی فارسی عربی کا مسئلہ تو نہیں تھا کہ وہ فارسی نہیں جانتے تھے عربی نہیں جانتے تھے پڑھے پڑھائے تھے سب اس کے باوجود وہ جہاں جس جہان کی بات کرتے تھے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ آج کے خطوط اتنی گہری چیز ہے لیکن اب نام بھی سننے میں نہیں آتا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں آپ کو یہ شکایت ملتی ہے وجہ اس کی یہ کہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے بھائی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے مولوی کے لیے علم سے بڑی آفت کوئی نہیں علم جو ہے نا یہ ہستی کا سبق دیتا ہے کہ میں ہوں میں ایسا اچھا میں ایسا اچھا میں نے اتنا پڑھ لیا مجھے اتنا کچھ آتا ہے کچھ نہیں ہے اگر اللہ کا فضل ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے نواب قمر الدین تھے یا قمر الدین سمجھ لیجئے نواب شاید نہ ہو اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے سونی پت کے تھے ایک تو یہ پانی پت ہے نا دوسرا علاقہ ہے سونی پت وہاں کے اور ان کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں کی ایک خاتون وہاں بیاہی ہوئی تھی تو اس اعتبار سے یہ ننہال لگتے تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان کے وہ لڑکا آیا حضرت سے اس نے پورا پڑھا جو حضرت سے پڑھانا تھا پھر بیعت ہوا پھر مرید ہوا پھر سلوک طے کیا یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسے خلافت دی اور شاہ صاحب رحمت اللہ کی خلافت ہوئی ان کے خاندان میں شادی ہوئی سب کچھ ہوا اور قمر الدین ایسا وقت آ گیا جب شیعہ ہوئے اور دین کو ہی برباد کر دیا اور قمر الدین نے جا کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ازالت الخفا فی خلافت الخلفاء کا رد لکھا یہ حال ہو گیا اللہ کا فضل اگر انسان سے ہٹ جائے نا تو یہ علم اور پڑھا لکھا کچھ کام نہیں آتا اس لیے وہ جو دعا ہے نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ اے رب جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اللہ اس کو چھین نہ لے کبھی کبھی آدمی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہٹ جاتا ہے اور سارا علم بجائے ہدایت کے گمراہی میں تبدیل ہو جاتا ہے انہوں نے قمر الدین صاحب نے فیض شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا رد لکھا ازالت الخفا کا خلافت راشدہ کے خلاف پوری کتاب لکھی اس کتاب کا ایک نسخہ کاندلے میں ہم نے دیکھا اور انہی کے خاندان کے سونی پت کے ملتان آ کے آباد ہو گئے تھے ہم ابھی کوشش میں ہیں کہ ان سے کسی طرح وہ نسخہ پوچھے وہ کہاں گیا اس کی کوئی نقل ہے لکھا کیا آخر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے رد میں اور یہی وہ چیز ہے جس کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نظر تشریف میں اس تحفہ اثناشریہ تحفہ کے بالکل پہلے صفحے پہ حضرت لکھتے ہیں کہ دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں پر ایک نہ ایک آدمی شیعہ نہ ہو گیا فرماتے ہیں دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں ایک نہ ایک آدمی نے شیعہ اپنا اختیار کر لیو اس لیے میں اس چیز کو لکھ رہا ہوں کہ کیا کیا ہمارے اصول ہیں اور کیا چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اپنے زمانے کا یہ تذکرہ اتنا نہیں کیا جتنا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا اور ہوا یہ کہ پھر جب کتب خانے برباد ہوئے جب علم اٹھ گیا تو پھر جو جاہل تھا جو کیا کہیں بالکل جس نے تبلے اور سرنگی میں بھی زندگی گزاری تھی نا اس نے کہا ہم بھی شاہ صاحب ہیں ان کی سید اور اس نے دین سے بچنے کے لیے شریعت اختیار کر لی اب جو شریعت میں جہالت نظر آتی ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اہل علم کم ہو گئے پڑھے لکھے لوگ کم ہو گئے وگرنہ ان میں جو اہل علم تھے پچھلی صدیوں میں پائے جاتے تھے باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے بحث مباحثے ہوتے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثناشریہ لکھی ہے شیعہ اس وقت تھے انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا ایک رد میں نے دیکھا 22 جلدیں لکھی शाह साहब रहमतुल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लेकिन जो जवान आया बदले तगीर पे तो जवान मजमूई एतबार से आया शिया पे भी आया और इधर भी आया हमारे यहां तो चलो फिर कुछ रुकावट हो गई कि लोगों ने लिखने पढ़ने में हिस्सा लिया अपने बच्चों को मदारिस में भेज दिया और पैसे दिए तो कुछ उलमा तैयार हो गए और उधर की हाल भी नहीं था लेकिन ये बात हम कर रहे हैं सन 47 से पहले की सन 47 से पहले जितने बड़े लिखे लोग किसी भी मकतबाए फिक्र के आए मसलन शिया हजरत ने से मुफ्ती जाफर साहब के गुजरांवाला में वो तशरीफ ले आए यहां इज्तिहादी खानदान के हजरत थे वो तशरीफ ले आए तुराबी खानदान कराची में आ गए ये सारे तशरीफ थे लेकिन पढ़े लिखे लोग थे उनके खानदानों में इल्म चल पड़ा और जब उनका इंतकाल हुआ तो वहां सारी जगह खाली हो गई अब पाकिस्तान बनने के बाद कोई इतना पढ़ा लिखा शिया उभर के सामने आया और जितना तकदीम से पहले के सरमाए के साथ था हमें कोई नजर नहीं आता ठीक यही हाल बरेलवी हजरात में भी हुआ है कि उनके यहां जो खुद वहां से पढ़ के आए थे बरेली से हिंदुस्तान के मदारिस थे हिजबुल अहनाफ लाहौर वाले थे पिंडी में वहां आरिफुल्लाह शाह साहब कादरी थे कराची में दारुल नईमिया जो है ये मुफ्ती नईमुद्दीन साहब जो उनके थे उन नईमुद्दीन साहब के वालिद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे फिर उन्होंने वो बैत तोड़ी और अहमद खान साहब से बैत हुए फिर उन्हें खिलाफत मिली कराची में दारुल नईमिया जो है यही नजरात का कायम किया हुआ है उनमें भी जो बड़े बड़े लोग थे वो वहीं से पढ़ के आए थे देवबंदी हजरात में जितने मुफ्ती हजरात थे बड़े बड़े लोग दारुल के मुफ्ती हजरत खानवी रहमतुल्लाह शागिर्द मदनी रहमतुल्लाह शागिर्द ये सब हिंदुस्तान से ही पढ़कर यहाँ आए थे जमात इस्लामी में मौदूदी साहब वहां हैदराबाद दक्कन और फिर दिल्ली में पढ़ के आए थे और मौदूदी साहब ने मंतिक पढ़ी थी खैराबादियों से खैराबादियों की मंतिक क्या कहने मौलाना का पास कलम तो था खैराबादियों की मंतिक का सहारा लेके मौलाना ने इस्लाम को इतने अकली फलसफे के साथ लिखा कि हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े ये सब हिंदुस्तान की कमाई थी आप आज जाके सोचिएगा जब से पाकिस्तान बना है तकसीम हुई है हम में से किसी भी मकतबाए फिक्र ने कितने उलमा पैदा किए हैं जो यही पैदा हुए हैं यही पले बड़े हैं और यही उन्होंने इल्म हासिल किए औरों का कुछ नहीं कहते जो बंदी मकतबाए फिक्र में एक तफसीर कुरान करीम की एक तफसीर ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में उलमा ने लिखी मुआरिफ़ुल कुरान मुफ्ती शबीर साहब रहमतुल्लाह तो वही का सरमाया था यहां पैदा नहीं हुआ मौलाना इदरीस कादरी साहब की मुआरिफ़ुल कुरान है तो ये वही का सरमाया मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह ने तफसीर लिखी थी वो खैर लिख के भी हिंदुस्तान से ही लाए सब वहीं का सरमाया हिंदुस्तान का किसी के पास जो कुछ भी था हमने इस मुल्क को बनाकर किया क्या लाखों करोड़ों और अरबों रुपए आए कितने अहले इल्म किसी भी तबके में पैदा हुए जब अहले इल्म पैदा नहीं हुए तो 47 में जरा सुन लीजिए गौर से 50 में जो मौलवी और मुफ्ती उस वक्त था 40 बरस का सन 50 से 80 तक 30 बरस हुए ना तो 30 साल के अंदर अंदर वो तो बेचारे 70 साल की उम्र में 75 साल की उम्र में पहुंच के इंतकाल कर गए अब जो नई नस्ल आई ना सन 80 के बाद ये पढ़े लिखे तो इतने थे नहीं जोश और जज्बात के दीवाने उसके बाद जो तूफान उठे हैं इस मुल्क में उसकी बुनियादी वजह एक ये भी थी कि किसी भी मकतबाए फिक्र के पास ठंडे मिजाज के संजीदा पढ़े लिखे लोग बाकी नहीं रहे जिस नस्ल ने आके 50 में पढ़ा 50 में पढ़ा 60 में पढ़ा सन 80 के आते आते वो 20-30 साल के हो गए तो जवानी थी ना वो टकराव पैदा हुआ वो इल्म की संजीदगी नहीं आई इसलिए ये जितना सरमाया था किसी भी तबके का ये वहीं से आया हुआ था मुल्क जब बना तो यहां पर इल्म के लिए वो संजीदा तबका और वो लोग जो उठते कुरान करीम की तफसीर लिखते हदीस लिखते हत्ता के अहले हदीस हजरात इनमें जो बड़े बड़े लोग थे इंडिया से आए हुए थे वो वहीं के पढ़े लिखे थे इसलिए कि पूरी तहजीब थी पाकिस्तान बना ही उन इलाकों में जहां तहजीब बनते बनते भी और 200-300 साल लगे इसलिए शाहबुल्लाह मौजूद देवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तकसीम हुई है تو لوگوں کو جو مذہبی طور پہ گمراہ تھے پہلے سے ہی اور نہ نماز نہ روزہ نہ کسی فرقے سے تعلق جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا جی ہم شیعہ ہیں تاکہ سارے دین سے جان چھٹ جائے محرم میں 10 دن ماتم کر لو فرض کر لو ایک لمحے کے لیے اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرض کرو 10 محرم کو شہید نہ ہوئے ہوتے تو پھر یہ عبادت کیا کرتے بچارے وہ تو اللہ کی شان تھی خدا کی مشیت تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو شہید ہو گئے اگر وہ نہ شہید ہوئے ہوتے تو پھر سارا سال کیا چیز عبادت کرتے ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جو اب ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ان کے علماء بھی بہرحال جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں ان کا احترام ہے ان کی عزت ہے تو یہ قضیہ اور ثانیہ پیش آیا کہ جو وہاں پر ڈھول بجاتے تھے مراسی تھے وہ جب سندھ میں آئے کراچی میں آئے تو شاہ صاحب ہو گئے یا یہ بہت مہربانگی تو پہلے ہم نے پہلی نسل حیدری ہو گئی اور اگلی جو نسل آئی وہ کی سید ہو پہلے نام کے ساتھ حیدری لکھ دیا چھوٹا سا کہ ہم حیدری ہیں اب کسی کو کیا پتا کہ مراسی ہیں یہ کیا ذات ہے ان کی کیا بات ہے کہاں سے آئے ہیں اگلی جب نسل آئی بچوں کو شاہ صاحب نے حیدری صاحب نے داخل کرایا تو شاہ صاحب لکھ دیا سید فلاں شاہ صاحب یوں نہ سب نامے بھی برباد ہوئے علم بھی برباد ہوا خاندانی لوگ بھی بیچارے پریشان ہوئے اور حاصل وصول کچھ یہ ہے مجھے اختلافات علم اور جہالت کی بنیاد پر رکھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کیونکہ اس سے بھی پیچھے گئے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے بھی پیچھے گئے اس کے علمی انداز سے جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بہت گہری بات کی ہوا یہ کہ جس ماحول میں وہ رہتے تھے دلی میں اللہ تعالی ہندوؤں کے ہاں براہ راست کام نہیں کرتا ہندو نبوت کے قائل نہیں تھے اللہ نے بندے کو کیسے رہنمائی دی مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اہل کتاب یہ بڑی غور سے عام بات سمجھنے کی ہے خدا اتنا انصاف کرتا ہے کہ اللہ نے وہ لوگ جو مشرک تھے انہیں اور اہل کتاب دونوں کو الگ الگ کر دیا خدا نے سب کو مشرک نہیں کر دیا نہ سب کو اہل کتاب کیا اللہ کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تمہاری دوستی کے اور نرمی کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت مشرکین کے کیونکہ مشرک جو ہے بنیادی طور پر رسالت کو نہیں مانتا اہل کتاب رسالت کو مانتے ہیں مشرک تقدیر کو نہیں مانتا اہل کتاب تقدیر کو مانتے ہیں مشرک حلال اور حرام ذبیحہ کا اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ نہیں مانتا اہل کتاب مانتے ہیں مشرکین نکاح کے قائل نہیں ہیں اہل کتاب قائل ہیں یہ کئی فرق جو مشرکین اور اہل کتاب میں ہے نا اللہ نے اس لیے کہا کہ اہل کتاب اللہ کو معلوم تھا کہ اسلام نے قیامت تک اب اس دین نے چلنا ہے اللہ نے کہا تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو اور اہل کتاب کے ذبیحے کو کھا سکتے ہو مشرکین کو خدا نے یہ رعایت نہیں دی اس لیے کہ مشرکین ان سے زیادہ بدتر ہیں اپنے کفر میں سوال یہ اٹھا کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے مخلوق کے ذریعے مخلوق کی رہنمائی کیا اہل کتاب ہم قرآن کو ماننے والے تورات انجیل زبور اس کو ماننے والے سب نے کہا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے اور انبیاء علیہ السلام بھیجے نتیجہ یہ کہ ہم نبوت کے قائل عیسائی یہودی بھی نبوت کے قائل ہم کتابوں کے قائل وہ بھی قائل ہم بھی وحی کے قائل وہ بھی قائل معاملہ نکھر گیا صاف ہو گیا اب بھی آپ زبور اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں نا زبور میں 150 سورتیں اور یہ نہیں ہے کہ کچھ آج ہم انکشاف کر رہے ہیں ہمارے جو پرانے علماء تھے وہ ان چیزوں کو پڑھے ہوئے تھے بہت پڑھے ہوئے تھے پرانوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو حال تھا کمال ہے اس خاندان پہ اللہ نے جو کہا ہے نا قرآن میں کہ اللہ نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح اور اللہ نے آدم کو چنا اور نوح کو چنا وآل ابراہیم وآل عمران اللہ نے ابراہیم کے خاندان کو چنا اور عمران کے خاندان کو چنا پوری کائنات میں ہدایت کے لیے ہندوستان میں یہ آیت کسی پہ فٹ بیٹھتی ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے خاندان ہے اللہ نے اس خاندان کو چن لیا کہ ان کا ایک ایک فرد ہدایت کا منبع بنے. مختصر قصہ ہے کرتے ہیں, جب عیسائی دلی میں آئے تو انہوں نے آ کے بادشاہ کو چیلنج کیا. ملکہ برطانیہ نے بھیجا تھا اور ملکہ کا خط آ گیا, بادشاہ کا خط آ گیا انگلینڈ سے کہ اسلام صحیح نہیں ہے اور میں کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہوں اور مجھے آپ کی آخرت کی فکر ہے. بادشاہ سلامت, تم مہربانی کریں آپ عیسائیت قبول کریں. بادشاہ بیچارے کو کیا پتا عیسائیت کیا اور یہ چیزیں کیا. اس نے کہا عیسائی پادری آئے ہیں اور دلی میں جو ان کا جواب دے سکتا ہو اسے لاؤ. شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑا عالم اس وقت دلی میں واقعی نہیں تھا, لیکن شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مصیبت یہ تھی کہ علماء دلی ان کے حسد میں مبتلا. سب نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں کمزوری کیا تھی, کمزوری کیا, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. حضرت کی زبان میں لکنت ہی بول نہیں سکتے تھے تیزی, بچپن سے ہی پیدائشی طور پہ تھا. دلی کے مولویوں نے شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ کا نام لکھ دیا کہ انہیں, اور اس لیے لکھا کہ شاہ اسحاق صاحب پادریوں کے مقابلے میں جب ہار جائیں گے تو اس خاندان کا بھرم ٹوٹ جائے گا. ہم بادشاہ کو کہہ سکیں گے کہ جناب پادری تو ہم ہیں, پادریوں کے مقابلے میں ہمیں بلانا چاہیے, شاہ اسحاق کا جو اتنا نام ہے یہ کچھ نہیں. خیر بادشاہ نے شاہ اسحاق صاحب کو بلایا دربار میں, اور جب آمنے سامنے بیٹھنے کا وقت آیا تو شاگردوں نے بہت شاہ اسحاق صاحب سے رات جا کے عرض کیا کہ حضرت یہ تو نہیں کہا حضرت آپ کی زبان میں لکنت ہے. ان کا حضرت پادری اور آپ ایک دوسرے کے شایان نشان نہیں, ہم خدام آپ کے کس لیے, ہم نے حضرت آپ ہی سے پڑھا ہے, ہم ان پادریوں کو جواب دیں گے, انہیں بتائیں گے کہ ہدایت کیا ہے, یہ چیزیں کیا ہیں, آپ نہ چاہیے. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ نہیں مانے. جب شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن گئے تو لکنت کے ساتھ ہی, لیکن انہوں نے تورات انجیل جب ان کے حوالے دینے شروع کیے تو پادری حیران رہ گئے کہ کوئی آدمی ہندوستان میں ہم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے ان چیزوں. ہار گئے. بادشاہ بڑا خوش ہوا, اسی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام جو بادشاہ کے عادتیں ہوتی ہیں سب کچھ کیا. تو دلی میں جن لوگوں نے ان کا نام دیا تھا نا شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کا, حسد کی وجہ سے باہر کھڑے بڑے پریشان, تو شاہ صاحب رحمت اللہ جو آئے تو انہوں نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا مولوی تم نے میرا نام اس لیے دے دیا تھا کہ میں بول نہیں سکتا, لکنت ہے تو میں ہار جاتا, مگر تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ پادریوں کے مقابلے میں اسحاق ہار گیا, تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ہار گیا, پر میں یہ نہیں سوچا تھا. انہوں نے کہا حضرت چلیے ہم سے کچھ غلطی ہوئی, یہ بتائیے یہ تورات انجیل آپ کو ایسے زبانی یاد کہتے ہیں, یہ فرق پر تارے والے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے ہمارے نانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب ہم قرآن پاک شروع کر رہے تھے بچپن میں اسے سمجھنا اور پڑھنا, تو نانا نے کہا میرے بچوں اب ہندوستان میں انگریز آ گئے ہیں اور یہ انگریز بڑے حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں, اب بر صغیر کی جان بڑی دیر سے چھپے گی, تو مجھ سے بچوں پہلے تورات پڑھو انجیل پڑھو تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ خدا کا کلام کیسا ہوتا ہے, پھر قرآن پڑھاؤں گا تاکہ تم کل کو ان پادریوں کے مقابلے میں کام کر سکو. فرماتے ہیں ہمارے نانا نے بچپن میں ہی ہمیں تورات انجیل پڑھا دی. یہ تو ان کی بات ہے, پہلی صدی دوسری صدی ہجری کے علماء, قتادہ رحمت اللہ نے لکھا ان کا یہ قول, الاتقان میں سیوطی رحمت اللہ علیہ نے پہلی جلد بھی نقل کر دیا ہے کہ قتادہ کہتے تھے کہ زبور میں 150 سورتیں کنہ میں تحدث ہم آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے, تفسیر جب قرآن کی پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے زبور میں 150 سورتیں, اب تک آپ زبور دیکھ لیں اس میں 150 سورتیں, اور زبور میں کتنی آیات ایسی ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا نا وَلْيَقْضُوا طَوَافَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور انہیں چاہیے کہ جب حج کر لیں تو اپنے جسم کا میل کچیل دور کریں اور اپنے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور نظر کریں قربانی کریں. ٹھیک یہی الفاظ زبور میں اب بھی مل جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم جانوروں کو میرے حضور میں ذبح کرو, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نظر مانتے ہو اسے پورا کرو. قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے اللہ رحیم ہے, ٹھیک یہی جملہ آپ کو اب بھی زبور میں مل جائے گا کہ اللہ رحیم ہے. زبور میں مل جائے گی وہ بہت سی آیات جو قرآن کریم میں ہیں, یہ سب کچھ کیا ہے, اس لیے کہ اہل کتاب نے جتنی بھی اپنی تورات زبور اور انجیل میں تعریف کیے اس کے باوجود ان کے ہاں اب تک قرآن کے مطابق آیات ملتی ہیں. जिसको पढ़ के अंदाजा होता है आप इंजील और तौरात में यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब पढ़ लें यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो इंजील में आया है कि ऐसे मैंने देखा ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 11 सितारे हैं यूं सजदा कर रहे हैं और कैदियों ने ख्वाब देखे हैरत अंगेज हद तक अब तक वो ख्वाब आपस में मिलते कितना बदलेंगे खुदा की किताब को कुछ ना कुछ उसको पढ़ के पता चलता है कि ये दोनों नहरें क्या कुरान क्या तौरात क्या इंजील असल समंदर के एक ही है बदलने वाले ने बदला है और बहुत कुछ बदला है लेकिन अब तक उसमें खुदा का हुजूर पाया जाता है वो कुरान की आयत के मुताबिक आयत की तालीम पाई जाती है शाहवलीला रहमतुल्लाह अलैह इसको फर्क करते हैं अहले किताब को और बुतपरस्तों को सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने मखलूक की रहनुमाई के लिए किया है हम अहले किताब रिसालत के कायल नबूवत के कायल हमने कहा अल्लाह किसी को चुनता है नबी बनाता है भेजता है मखलूक की रहनुमाई होती है अलैहिस्सलाम जितनी मुशरिक अकवाम हैं मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे ईसा अलैहि सलाम के जमाने के मुशरिकीन जो उनके मुखालिफ थे मूसा अलैहि सलाम के मुशरिकीन उनके जमाने के और नूह अलैहि सलाम के मुशरिकीन ये सब के सब इतने इतने ज्यादा अक्ल में कम हुए हैं कि उन्होंने ये मान लिया कि अल्लाह ने अपना एक अवतार जमीन पर भेज दिया है ये नहीं माना कि खुदा ने किसी पर वही वो कहते हैं खुदा कभी भी नबी नहीं भेजता खुदा भेजता है अपना अवतार यानी एक इंसान के रूप में खुद खुदा आ जाता है उसे वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो खुदा को होते हैं इसीलिए हिंदुओं को देखिए ना इनके खुदाओं के 10-10 हाथ 20-20 अभी अभी ये दिन उन्होंने मनाया ना रावण का रावण जो उनके यहां बुराई का देवता सजा जाता है पूरे हिंदुस्तान में से जलाते हैं हिंदू उसको आग लगाते हैं हमारे यहाँ रमी होती है ना हज में रमी करते हैं पत्थर मारते हैं शैतान को क्योंकि शैतान बुराई की अलामत है हिंदुओं के यहाँ रावण है और रावण को सारे जलाते हैं रावण को अब हो गया है चूंकि सिखों का असर हो गया है पिछले जमाने में ये रावण होता था नून था रे जो आगे आती है पंजाबी से ये उस वक्त बहुत थोड़ी थी लेकिन रावण था और उसके बाद उसके मुकाबले में लक्ष्मी के लिए वो बहुत कुछ मनाते हैं ये सब जिसके 10 हाथ हैं एक खुदा ऐसा है जिसके 50 हाथ हैं ये सब कुछ वो कहते हैं अल्लाह ने अपने जैसा एक आदमी भेज दिया नबूवत के कायल ना हुए रिसालत के कायल ना हुए नतीजा क्या निकला हम जो कायल हुए दरमियान में फरिश्तों के रिसालत के नबूवत के ये शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है इसको समझना चाहिए हम जब रिसालत नबूवत और इन चीजों के कायल हुए तो हमने माना ये सारे खुदा के इख्तियार नहीं रखते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा और ईसा अलैहि सलाम सारी इज्जत और एहतराम के बावजूद अल्लाह नहीं थे अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है बाबा दोनों में कोई जात में सिफात में कहां अल्लाह और कहां कोई बंदा उन्होंने क्या किया मुशरिकीन ने शाह साहब जिस माहौल में रहते थे दिल्ली में उन्होंने दरमियान के जो अल्लाह के और बंदे के वास्ते थे फरिश्ते सालेह जिन्नात नेक जिन्नात उन्होंने उनको भी खुदा मान लिया ये है फर्क इसलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह जबल्ला में फरिश्तों पर बार बार जो जोर देते हैं और वो कहते हैं कि फरिश्ते होते हैं फरिश्ते होते हैं फरिश्ते होते हैं हिंदू फरिश्तों के कायल नहीं हिंदू खुदाओं के कायल तो बताना चाहते हैं कि देखो फरिश्तों को जब मानोगे तो मखलूक मानोगे ना नबियों को जब मानोगे अलैहिस्सलाम तो मखलूक ही मानोगे ना तो ये सारी मखलूक है खालिक की बात ये लग है इसीलिए फतावा आलमगीरी में अकीदे के बाब में लिखा है कि अल्लाह कभी अपने दर्जे से इतना नीचे नहीं आता कि मखलूक में मिल जाए और मखलूक कभी अपने दर्जों से इतना ऊपर नहीं उठती कि अल्लाह बन जाए अगर कोई शख्स इसका कायल हो तो कुफ्र का इस्तेकाम करता है ये जुजिया जो लिखा है उसकी असल जब हिंदुओं पे पड़ती है कि हिंदू कहते हैं अल्लाह इतने नीचे आता है इतना नीचे आता है कि अपनी मखलूक में खुदाई बन जाता है चुनाचे हिंदू अब तक ब्राह्मणों को पंडितों को खुदा मानते ये बुद्धिस्ट जो शुरू हुआ है उसकी एक वजह ये भी थी कि उस वक्त का जो बादशाह था उसने ब्राह्मणों को जब देखा ना कि ये खुदा बन के बैठ गए इस्लाम को बहुत बड़ा फायदा बरे सगीर में एक ये दिन हुआ कि हिंदू पंडित खुदा बने बैठे थे और उनके पुजारी भी सारे वो आम आम के इस्लाम जब आया तो उसके छोटे तबकों को कहा कि तुम और तुम्हारा पंडित दोनों बराबर है कोई जात पात की तफरीक नहीं उन्होंने कहा सुभान अल्लाह ये एक अजीब मजहब आया कि इनमें पैगंबर अलैहिस्सलाम के देखने वाले सहाबा भी और ताबीईन भी और तबाबीईन भी और एक आम आदमी हम सब एक ही जगह बैठ के खाते हैं वो भी गुनाह करता है तो उसे सजा मिलती है हम अगर गलत करें हमें भी सजा मिलती है इस्लाम को ये एडवांटेज बदस्तूर में पहुंचा और लोग धड़ाधड़ हिंदू मुसलमान हुए क्योंकि वो ब्रह्मनियत से बड़े तंग आए हुए तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसलिए बार बार ये बताते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते हैं कोई भी मखलूक है मखलूक अल्लाह अपनी जात और सिफात में यकता है यही वो असर है तौहीद का उनकी जो उनके पोते शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह में जाहिर हुआ और तक़वियतुल ईमान लिखी गई और तक़वियतुल ईमान में अल्लाह की जात उसकी तौहीद उसकी सिफात पर वो जो इतना जोर देते हैं ना वो इसलिए कि वो जानते थे कि जरा मुसलमानों को ढीला छोड़ा तो इन्होंने अपने भी पीरों पैगंबरों को खुदा बना लेना है जिस तरह हिंदुओं ने बनाया है तो उन्होंने साफ कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी बड़े दर्जे के हैं हम उनकी माज अल्लाह नक्शे शान का तसव्वुर भी नहीं कर सकते लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम उन्हें खुदा माने अल्लाह अल्लाह है और मखलूक इसलिए शाह बलिंदा रहमतुल्लाह अलैह की इस तमीज के बाद इबारत को देखिए वो कहते हैं वालम अन्नल मलाअ सलासत अक्साम याद रखो कि मलाए आला के फरिश्ते जो हैं इनकी तीन किस्में होती हैं किस्मुन पहली किस्म ये है कि अल्लाह ताला ने ये बताया है कि अन्न नजामल खैर या तफक्कु अलैहिम दुनिया में जितने नेकी के काम हैं ये फरिश्ते आकर करते हैं फकोले का अजसामन नूरिया तो पैदा किए गए ऐसे जिस्म फरिश्तों के जो नूर से बने हुए थे विमंजिला की नार मूसा ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को आग नजर आई थी ना और हकीकत में वो नूर था उन्हें आग नजर आई थी वह नुफिका पिया नफूसन करीमा तो जो तजल्ली वहां खुदा की पड़ी थी मूसा अलैहिस्सलाम को देखने में जो नजर आई थी वो ही नूर है जिस नूर से खुदा ने फरिश्तों को पैदा किया गया वक्रिस्मुन और दूसरी किस्म है नितफा का हदूस और मिजाज फी फिल बुखारात लतीफा मिन अनमिन अल अनासिर दुनिया में जो चार अनासिर काम करते हैं आग पानी हवा मिट्टी इन चारों का खुलासा इन चारों अनासिर की इंतहाई लतीफ सूरत इन चारों अनासिर का जो सत और निचोड़ था उसने ये चाहा कि अल्लाह की तरफ से उसमें कैद रखा जाए शदीदतर बहिमिया और ये पानी मिट्टी आग और हवा इन चारों में जो क्रीम निकाली है जो इंतहाई दर्जे की चीज थी उसने ये चाहा कि उसको रूह मिले तो लगाना ने देखा कि ये सारे चारों अनासिर का सत फोर एलिमेंट का सत और निचोड़ और क्रीम जो निकली है ये चाहती है इसे रूह दी जाए तो अल्लाह ने उसमें नूर पैदा कर दिया इसलिए शाह बलिंद ताला रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल ये है कि खिज़र अलैहिस्सलाम यही चीज है उनका ख्याल ये है कि खिज़र ऐसे पैदा हुए वकिस्मुन नुफूस इंसानिया और फिर अल्लाह ने कुछ रूहें ऐसी बना दी क़रीबतुल माख़ज़ मिनल मलाइल आला वो रूहें इतनी पाक हैं इतनी नेक हैं इतनी अच्छी हैं कि दुनिया में आती हैं तो हमेशा खैर के काम करती हैं मा ज़ालक कामल आमाल मुंजिया और हमेशा वो नेकी के काम करते रहते हैं वो इंसान ही होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी बलूगत से लेके मौत तक तुम देखोगे हर वक्त खैर खैर अच्छाई के कामों में लगे रहते हैं ये जो रूहें थी ना ये जो रूहें होती हैं जो बेलूम खैर के काम करती हैं हत्ता कोरे हत अनहा जलाबी वो अफदानिया यहां तक के इनकी रूह से जब जिस्म की चादर उतार कर फेंक दी जाती है मिट्टी में मिल गए कब्र में चली जाती है जिस्म की चादर ये जिस्म की चादर जल के खाक हो जाती है ये जिस्म की चादर उतर जाती है और वो रूह खालिस असल सूरत में जब सामने आती है फन सलकत फी सिल्किहिम तो वो भी अल्लाह इन फरिश्तों के साथ मिला देता है तीन किस्म के फरिश्ते हो गए वउद्द minhum aur ki wo uddat minhum aur wo jo rooh hoti hai ye farishton mein se giri jati hai. Pehle farishte wo jo Allah ne tajalli se paida kiye, dusre farishte wo jo is sari kainat mein jo elements aur anaasir hai. Chemistry wale padhte hain na elements ko, wo kehte hain inke sab se jo cheez paida hui hai ab wo kya cheez hai. Usne chaha ke khuda ka faiz usme aaye, Allah ne apna faiz usme bhej diya, rooh bhej di. ये खिज़र अलैहिस्सलाम उससे पैदा हुए हैं और तीसरे वो जिनको तुम देखते हो जिंदगी में उन पर नेकी और हमेशा छाई غالب रहती है. ये रूहें जो होती हैं ये जिस्म की चादर उतार के फिर उन्हीं फरिश्तों में जाकर मिल जाती हैं. ये तीन किस्म की चीजें हजरत ने बताई, तशरीह के आइंदा करेंगे. लेकिन एक ख्वाब है, उससे इस मसले को समझने में मदद मिलती. उस ख्वाब से कोई चीज हम साबित नहीं कर रहे, ये गुमराही की बातें हैं. तो ख्वाबों से चीजें साबित करें, اصول کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے. پھر اس کی وضاحت میں آدمی کوئی خواب ہے تو الگ بات. خواب اور مثالیں چیزیں ثابت نہیں کرتی, خواب اور مثالیں چیزوں کو واضح کر دیتی. یہ جو ہے نا کہ بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی نیکی کے کام کرتی رہتی ہیں اور جو ہی جسم کی چادر ہٹی اللہ انہیں فرشتوں میں داخل کر دیتا ہے اور وہ جا کر ملائے اعلیٰ میں داخل ہوتے ہیں اور ملائے اعلیٰ میں قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد شیخ الامام محمود حسن رحمت اللہ کو خواب میں دیکھا جنہیں انگریزوں نے مالٹا میں قید کر دیا. تو اس نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت کو خواب میں تو ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان فرشتوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے. وفات کے بعد میں نے روح کو دیکھا وہاں تھی اور اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے رو رہے تھے, بار بار کہتے تھے اللہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں. یہ ہیں وہ پاک ارواح. اس سے مدد ملتی ہے ہمیں کہ پاک روحیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں اور دنیا میں آئے ہوتے ہیں صرف انسان کے لبادے میں, ساری زندگی خیر اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں. جسم سے روح نکلی اور یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی موت کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے, زیادہ اس میں قوت آ جاتی ہے. تو قوت ایسے آ جاتی ہے کہ عرش تک رسائی ہو جاتی ہے, وہ پھر اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے. تو اس نے انہوں نے دیکھا رحمہ اللہ کہ وہ وہاں پہ کھڑے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہندوستان سے نکال دے, تو چونکہ ذہن فکر سوچ سیاسی تھی نا, وہاں جا کر بھی جو فرشتے سیاسیات کا کام کرتے ہیں اللہ نے روح کو وہاں داخل کر. ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھنی ہے بھائی, اگر ہم اسے عشاء کے بعد کر دیں تو کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ باتیں کہ یہ بیان کرنی ہوتی ہیں, لوگ آپ لوگ ہی بتاتے ہیں اور کوئی نہیں آتا, اس لیے کہ علمی باتیں ہوتی ہیں نا, تو ہر ایک کی ہوتی بھی نہیں. تو عشاء کے بعد ہونا اتوار کے دن یہاں کوئی چیز ہوتی, کوئی چیز اگر ہم اسے عشاء کے بعد کر دیں تو پھر مجھے آرام سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مل جائے گا جتنی بھی بات کرنی ہو. دو گھنٹوں سے تو کم نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ آزادی مل جاتی ہے نا. اب آگے اب عشاء سوا سات ساڑھے سات ہو جائے گی. آج کتنے بجے؟ او آج ساڑھے سات ہے, تو آئندہ سوا سات ہو جائے گی. تو آٹھ پونے آٹھ بھی شروع کیا تو پھر آرام سے آئندہ عشاء کے بعد کیا